الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، عزیز دوستو، نوجوانوں، پیارے بچوں، سورہ زمر کا مطالعہ جاری ہے. کل توحید کے بعض آفاق اور انفس سے دلائل پیش کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین اتنی آسان بات بھی کیوں نہیں سمجھتے کہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے، رات اور دن کا جو نظام ہے، انسانوں کی تخلیق کا جو راز ہے، اور تین تین اندھیروں میں انسان کی جو پیدائش ہوئی، انسان کے لیے رزق رسانی کا انتظام، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واقعتاً خدا ایک ہے. پھر یہ سارے سائنسی دلائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے انفس کے اندر بھی، تمہاری نفسیات بھی ایک ہی خدا کی طلب کرتی ہے، تمہارا اندرون بھی ایک ہی خدا کو پکارتا ہے، اور بضرورت اضطرار کی حالت میں، مشکلات میں تم ایک ہی خدا کو پکارتے ہو. یہ بات کل آئی. اس کے بعد کہا کہ مشرکین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو ہی مصیبت کے وقت، لیکن جب مصیبت دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، مصیبت کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی لمبی لمبی دعاؤں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کل بات ہوئی تھی. آج جو بات آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک و شفاعت کا جو باطل عقیدہ ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں نیک اور بد دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، اچھا اور برا دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، مومن اور کافر سب ایک ہو جائیں گے اگر شرک کا اور شفاعت کا باطل عقیدہ تسلیم کر لیا جائے. چونکہ مشرکین کا یہ تصور تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اولیاء ہیں، ہمارے جو اسنام اور آلیہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، آخرت میں یہ ہم کو بچا لیں گے، شفاعت کریں گے خدا کے ہاں، اور خدا تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا یہ شرک کا عقیدہ ہی باطل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا سوال، امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدوں وقائما، کیا یہ بتاؤ کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے ڈرتا ہو، مطیع و فرمان ہو، خشیت اختیار کرتا ہو، اور رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کبھی کھڑا ہوا ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی گڑ گڑا رہا ہے، کبھی خدا کے آگے داد و فریاد کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہا ہے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا ڈر اسے گھیرے ہوئے ہے، وہ آخرت کے ڈر سے کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، اپنی زندگی کا وہ شخص جائزہ لے رہا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ اور یہ کر دیا ہے، پتہ نہیں مجھے آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، آخرت میں میرا حساب کیسے نکلے گا، اس سے وہ ڈرتا ہے. اور نہ صرف خدا سے وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، بلکہ خدا کی رحمت کی امید بھی اسے ہوتی ہے. یہ مومن کے درمیان، مومن کے اندر یہ توازن ہونا چاہیے کہ خوف اور امید دونوں کے درمیان توازن. اگر صرف خوف ہی خوف ہو، آدمی صرف روتا دھوتا رہے، تو اس کے نتیجے میں وہ مایوس ہو جائے گا، خنوتیت کا وہ شکار ہو جائے گا، اور صرف وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جب زندگی بسر کرے گا تو مایوسی اس پر چھا جائے گی. اور اگر صرف امیدوں پر وہ جینے لگے گا تو آدمی ہر گناہ کرے گا اور یہ امید کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، ہر قسم کی غلطی کرے گا اور پھر یہ امید کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. تو نہ صرف امید صحیح ہے، نہ صرف خوف صحیح ہے، امید اور خوف یہ دونوں کے بیچ میں مومن کی زندگی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ آدمی، یعنی صحابہ اکرام کی بھی تعریف ہے، اور ہم میں سے جو جو لوگ سچے اور پکے مومن بنیں گے اور قرآنی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے، ان سب کی تعریف ان آیتوں میں آئی کہ بھلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو، تابع فرمان ہو، راتوں کے وقت اٹھ کر سجدے کرتا ہو، قیام کرتا ہو، آخرت سے وہ ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی امید کا رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو، وہ شخص، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو مشکلات میں یاد کرے اور باقی ایام میں وہ شرک کرنے لگے، وہ شخص جو شفاعت کے باطل عقیدے پر عقیدہ رکھے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہو جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی حضور کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو اپنے باطل خداؤں سے امید رکھتا ہے، جو اولیاء سے امیدیں رکھتا ہے، جو شفیع سے امیدیں رکھتا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، بتاؤ کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بتاؤ کہ علم رکھنے والے اور جاہل دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ توحید کا عقیدہ رکھنے والے وہ علم رکھنے والے ہیں، اور شرک میں مبتلا لوگ جاہل ہیں۔ تو قرآن نے پوچھا، بتاؤ بے وقوف اور عقل مند دونوں یکساں ہو سکتے ہیں کیا؟ عالم اور جاہل دونوں یکساں ہو سکتے ہیں کیا؟ انما یتذکر اولو الالباب، ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت پاتے ہیں، ان باتوں سے عقل کو روشنی ملتی ہے اور صرف عقل مند لوگ ہی صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صرف ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد مسلسل جو ہے صحابہ اکرام کو بتایا گیا کہ تم کو کیسے بننا چاہیے، اس دعوتی مرحلے میں ان کا کیا، ان کے اوصاف ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا، اور ہم سب کے لیے بھی یہی اوصاف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ مسلسل 14 اوصاف قرآن نے بتائے، اور کبھی ایکٹیو وائس میں، کبھی پیسیو وائس میں، کبھی مستحسن پہلو سے، کبھی حکم کے پہلو سے، مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے 14 صفات بتائے، اور یہ بتایا کہ تم کو ایسے بننا چاہیے، تم ایسے بنو، یا ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ایسے بنے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو، خاص اللہ تعالیٰ نے محبت سے، شفقت سے خطاب کیا مسلمانوں کو، کہا کہ اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، تم کو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ صفت نمبر یہ کہ ہے کہ مومنوں کو دنیا میں خواہ کیسی ہی کشمکش کیوں نہ ہو، آج ہندوستان میں جہاں ہم مشکلات کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم پر جو ہے مختلف اسلام دشمن طاقتوں کی یلغار ہو رہی ہے، ان سب حالات میں یہ 14 جو نکاتی پروگرام ہے، اس پر ہر مومن کو عمل کرنا چاہیے۔ نمبر یہ کہ ہے کہ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو، تم کو صرف اور صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے، میرا تقوی اختیار کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ پھر اللہ نے کہا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، دوسرا یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، زندگی میں نیکیوں کو اپناؤ، بھلائیوں کو اپناؤ، اور جو لوگ دنیا میں نیکی اور خیر کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نیک ہو، اچھا ہو، بھلا ہو تو صرف آخرت میں اس کا اجر ہوگا، دنیا میں اسے قسم پرسی ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جو احسان کا رویہ اختیار کریں گے، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اور اچھی چیزوں کی امید ان کو رکھنی چاہیے، نمبر دو۔ نمبر تین کہا وارض اللہ واسیا، اگر مکے کی زندگی تم پر تنگ کر دی گئی ہے، تمہارا جینا دوبھر کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے۔ تو تیسرا یہ حکم ہوا کہ ہجرت کرو، ہجرت سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ پر اعتماد پختہ ہوگا، اللہ پر یقین پختہ ہوگا، اللہ سے جو تمہاری محبت ہے اس کا اظہار ہوگا، ہجرت کرو۔ اگر تمہارے لیے زندگی یہاں تنگ ہو گئی ہے، تمہارے لیے یہاں حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، تو آگے بڑھو، زندگی دنیا وسیع ہے، کشادہ ہے، اور اپنے لیے بہتر پہلو نکالنے کے لیے تم ہجرت کرو، وارض اللہ واسیا، نمبر تین۔ نمبر چار انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جو لوگ صبر کا رویہ اختیار کریں گے، جھنجھلاہٹ ان کی طبیعت میں نہ ہو اور ان کے اندر تلون مزاجی پیدا نہ ہو، وہ آپے سے باہر نہ ہو جائیں، وہ جوش میں ابلتے نہ رہیں، بلکہ اگر وہ صبر کا رویہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بے حساب ان کو دے گا، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ یہ چار صفات ہو گئے، تقوی اختیار کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، ہجرت کرو، صبر کرو۔ اس کے بعد کہا کہ قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے رسول کی زبان یہ بات کہی گئی، اور ہم میں سے ہر فرد کی یہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، میرا کام تو ہے دعوت کا، میرا کام تو ہے ہاں کے پکارے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، لیکن لوگ مانے نہ مانے، قل انی امرتو ان اعبد اللہ، میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنوں گا۔ یہ مومن کا عزم ہوتا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی رجوع کرے نہ کرے، لیکن کم از کم میں تو ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ یہ صفت نمبر پانچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پختگی آنی چاہیے۔ نمبر چھ ہے کہ مخلص اللہ الدین، دین کو خالص کر کے، تمہارے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے، ہر قسم کا جو شائبہ شرک اور ہر قسم کی جو ریا اور نمود مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے بلند ہونا چاہیے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہونی چاہیے. یہ چھٹی صفت ہے، خلوص اور اخلاص پیدا ہونا. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تابے داری اختیار کرنے والا، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کرنے والا. میری خواہشات مجھے ایک طرف بلاتی ہیں، میرے خاندان اور میرے گھر اور میرا ملک اور میرا سماج، اس کا نظام ایک اور طرف بلاتا ہے، لیکن میرا ٹوٹل کمٹمنٹ اللہ کے لیے ہے. یہ ساتویں صفت ہے کہ تم پکے مسلم بنو، متقی بنو، محسن بنو، مخلص بنو، صابر بنو، مہاجر بنو، اور اس کے بعد عابد بنو اور مسلم بنو. یہ سات صفات ہو گئے کہ ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے مسلم بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں، بے شک میں ڈرتا ہوں آخرت کے اس دن سے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس عذاب عظیم سے، اس یوم عظیم سے، اس دن کی پکڑ سے میں ڈرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے. آپ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے، آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر پر ورم آ جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آخرت کی یاد آپ کو ستاتی تھی، آپ آخرت کو یاد کر کے ڈرتے تھے. تو آخرت کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھا، اور ہم لوگوں کو بھی اس طرح کا احساس ہونا چاہیے. تو یہ آٹھویں صفت یہ بتائی گئی کہ آخرت سے ڈرنے والا میں بنوں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں آخرت سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی تو خدا تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، پھر تاکید کے ساتھ کہ میں مخلص ہو کر اللہ کی دین کی عبادت کروں. یہاں تک کہ آٹھ صفات آ گئے، اور پھر تھوڑا سا مشرکین پر کمنٹ آیا کہ فاعبدوا ما شئتم من دونی، دیکھو میرا یہ رویہ ہے کہ میں متقی ہوں، میں محسن ہوں، میں مہاجر ہوں، میں مخلص ہوں، میں آخرت سے ڈرنے والا ہوں، میں عابد بنتا ہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. اگر تم نہیں مانتے فاعبدوا ما شئتم من دونی، جس کی تم عبادت کرنا چاہو کر لو، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. میں نے دعوت دے دی، میں نے بات کو سمجھا دی، اب تمہارا من جس طرف چاہے چلے جاؤ، اور تم جس کی چاہے عبادت کرو ایک خدا کے علاوہ. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، لیکن آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ سب سے بڑا دیوالیہ، سب سے بڑی دیوانگی، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آخرت میں تم بھی اور تمہارے بیوی بچے بھی جہنم میں گریں. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. قرآن نے آگاہ کیا کافروں کو، اور مسلمانوں کی بھی اس بات کی طرف تاکید کی کہ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے. دنیا میں ایک آدمی کا بزنس ٹھپ ہو جائے، گھر بار ختم ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بیوی بچوں سے آدمی جو ہے اس سے چھین لیے جائیں، اس کی کھیتی ختم ہو جائے، اس کی مویشی مر جائیں، اس کا گھر تباہ ہو جائے، یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی خود اور اس کے بیوی بچے جہنم میں جھونک دیے جائے، یہ سب سے بڑا خسران ہے. قرآن نے کہا کہ اس سے بچو. اس جگہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، خسران سے بچائیں، اور ہم میں اس کا ہر فرد اس بات کا مکلف ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اللہ کے رسول نے کہا کلکم راعین و کلکم مسئولین عن رعیتہ، تمہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگران ہے، اور تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے رعیت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو ہم سب کو یہ لازم پکڑنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے یہ کام کریں کہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. قرآن نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جو قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا خسارہ، ہم اپنے بچوں کی مستقبل، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ہم ان کے منہ مانگے کھلونے لا کر دیتے ہیں، ان کے منہ مانگے کامکس لا کر دیتے ہیں، ان کے لیے مختلف چینلز کا انتظام کر دیتے ہیں، ان کے لیے مختلف سیر سپاٹے کا انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کر دیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کے ترقی کا راز ہے. حالانکہ ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ ان سب چیزوں سے اس کی ترقی نہیں ہے, اصل حقیقی کامیابی اس کی یہ ہے کہ وہ سچا پکا مخلص بندہ بن جائے, مومن بن جائے, مسلم بن جائے, عابد بن جائے, خدا کا مطیع و فرما بردار بن جائے, تو اس دنیا میں بھی وہ کامیاب, آخرت میں بھی وہ کامیاب. اور ہمارے بچے کیسے بن سکتے ہیں, یہ وہ اس طرح سے ہے کہ امیٹیشن کہتے ہیں نفسیات کی زبان میں, نقل کے ذریعے سے. موسٹ آف دا بہیویئر یعنی 80% آف دا بہیویئر از بیسڈ آن امیٹیشن. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی 80% بنیاد نقل پر ہے. بچے جو کچھ کرتے ہیں وہ والدین کی نقل کرتے ہیں. اگر گھر میں والدین نماز کے پابند ہیں تو بچے بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں. گھر میں والدین صبح صبح قرآن پڑھنے کے عادی ہیں تو بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں. ماں باپ اگر گانے بجانے کے شوقین ہیں تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. ماں باپ اگر جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. تو ماں باپ کو دیکھ کر امیٹیشن کرتے ہیں, اور 80% عمل بچوں کا نقل کی بنیاد پر ہوتا ہے. بچوں کا نہیں ہے, ہر انسان کا, ہم میں کا ہر فرد اگر غور کرے تو ہمارے عمل میں سے 80% ہمارے بیہیویئر کے 80% وہ ہوتا ہے جو امیٹیشن پر ہوتا ہے. تو آخرت کے خسران سے بچانا ہو تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ٹھیک بنتے ہیں تو بچے ہمارے اور ہمارے خاندان والے ہمارا امیٹیشن کرتے ہوئے, ہماری نقل اتارتے ہوئے وہ بھی ٹھیک راستے پر چلیں گے. لیکن اگر ہم بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں, لاوبالی پن کا ہم شکار ہیں, ہم مست مگن ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں, ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہیں, نمازوں کی ہماری کوئی پابندی نہیں, قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم جو ہے دنیا پرست ہیں, دنیا کی دل نشینیوں کے اندر ملوث ہیں, تو ہمارے بچے بھی لازماً ہمارے نقش قدم پر چلیں گے, لا محالہ ایسے ہی چلیں گے, چونکہ ان کا کمپیوٹر پروگرامنگ ہو جاتا ہے بچپن ہی میں, ان کا کمپیوٹر پروگرامنگ ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ کیسے بچپن میں انسان کا ذہن, جو سب سے بڑا کمپیوٹر ہے, ماسٹر کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر کے اندر کیسے پروگرامنگ ہو جاتی ہے. ہاتھی کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پیر میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے, چین لگا دیا جاتا ہے اور اسے ایک بڑے درخت سے باندھ دیا جاتا ہے, اور جب جب وہ ہاتھی کا بچہ بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ زنجیر کو دیکھے گا اور بڑے درخت کو دیکھے گا, اور درخت کو اکھاڑ نہیں سکتا وہ, تو درخت کو نہیں اکھاڑ سکتا. اور بچے کو بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ جب بھی تمہارے پیر کے اندر یہ زنجیر پڑے, ہاتھی کے بچے کو, اور جب بھی تم کو باندھ دیا گیا ہو درخت سے, تو تم بھاگ نہیں سکتے, تم فرار اختیار نہیں کر سکتے, یہ اس کا پروگرامنگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی بہت بڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اسے بڑے درخت سے نہیں, چھوٹے کونٹھے سے باندھ دیا جاتا ہے, اور ایک معمولی سی رسی اور ایک معمولی سی چین کافی ہے. لیکن جب بھی وہ رسی یا چین کو دیکھے گا اور ایک چھوٹا سا کونٹھا دیکھے گا, وہ سمجھے گا کہ میں توڑ کر بھاگ نہیں سکتا. اس کی پروگرامنگ ہو گئی, کمپیوٹر پروگرامنگ اس کا اس طرح سے ہو گیا کہ بچپن میں اسے بڑے درخت سے باندھ کر اسے اس طرح کی عادت ڈال دی گئی کہ ہاتھی بڑا ہو گیا ہے, رسی اس کے حساب سے بہت کمزور ہے, کونٹھا بہت کمزور ہے, لیکن وہ نکال کر نہیں بھاگتا, توڑ کر نہیں بھاگ سکتا, اس لیے کہ اس کی ذہن سازی ہو گئی, بچپن میں ہو گئی ہے. تو اس طرح سے بچپن کی ذہن سازی کی بڑی اہمیت ہے. اور قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو آخرت میں تباہ کیا وہی سب سے بڑا گھاٹا ہے, وہی سب سے بڑا نقصان ہے. دنیا کا سارا نقصان برداشت کر لیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نقصان کہ آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو جلتے ہوئے دیکھے, اپنی پیاری بیوی کو جلتے ہوئے دیکھے, آگ میں جھونک دیا جائے, جھلستے رہیں, یہ مومن برداشت نہیں کر سکتا, یہ تو صرف کفار برداشت کر سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم, تمہارا اور تمہاری بیوی بچوں کا قیامت کے دن خسارہ اٹھانا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے, یہ سب سے بڑا نقصان ہے, اس سے بچو. یہ 8 صفات ہو گئے اور صفات کا سلسلہ جاری ہے, بیچ میں یہ بتا دیا گیا کہ خسارے میں کون رہیں گے, نقصان کون اٹھائیں گے. کہا کہ یہ لوگ جو آخرت میں جہنم کی آگ میں جھلسیں گے تو لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, آگ کا بچھونا ہوگا, آگ کا اوڑھنا ہوگا, آگ کے سائبان اوپر, آگ کا سائبان نیچے, آگ کی چھتری اوپر, آگ کی چھتری نیچے, گویا کہ آگ ہی آگ ان کا ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہو جائے گا. جو لوگ آخرت میں خسارے میں رہیں گے اور جن کے اندر یہ صفات نہیں, نہ توحید ہے, نہ عبادت ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ اخلاص ہے, نہ اسلام ہے, نہ ہجرت ہے, نہ صبر ہے, جن کے اندر یہ سب نہیں, وہ آخرت میں گویا کہ جہنم کی آگ میں ایسے جھلسیں گے کہ اوپر بھی آگ, نیچے بھی آگ, اوڑھنا بھی آگ, بچھونا بھی آگ, سب کچھ آگ. پھر قرآن مجید بڑی ہمدردی سے کہتا ہے ذالک یقوف اللہ بہ عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس آگ سے ڈراتا ہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں ڈرو اس سے، اے میرے بندوں بچو اس سے، اس آگ سے، اس جہنم سے، جہاں تمہارا اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا، اس جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، ذالک یخوف اللہ، اللہ اسے ڈراتا ہے تم کو، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو ڈرو، اے میرے بندو اس سے بچو۔ مومن کے وہ صفات ہو گئے، وہاں اوپر آٹھ صفات کا ذکر آ گیا، پھر مزید صفات کا ذکر ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، مومن بندے، وہ تو آٹھ صفات ہو گئے، اس کے بعد یہ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو طاغوت سے سرکشی کرتے ہیں، طاغوت کا انکار کرتے ہیں، صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر جو خدا کی راہ میں چھوٹے خدا بنتے ہیں، خدا کے آگے الہ بنتے ہیں، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب بھی ہے کہ یہ جھوٹے خدا، یہ اسنام، یہ بت، یہ لکڑی کے بت، یہ پتھر کے بت، اور یہ ساری جو تراشے ہوئے بت ہیں یہ، پھر اس کے بعد نفس بھی طاغوت ہی ہے، پھر ملک کا قانون اور وہ لیڈر جو اللہ تعالیٰ کی غلامی سے لوگوں کو آزاد کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دور بھگاتے ہوں، اور وہ جو شیطان کی پیروی کراتے ہوں، وہ سب لیڈر، وہ سب قانون، سب طاغوت ہیں۔ مومن وہ ہے جو سب کا انکار کرتا ہے، نفس کے غلط چیزوں کا انکار کرتا ہے، اپنے لیڈر جو شریعت کے خلاف باتیں بتائیں ان کا انکار کرتا ہے، بتوں سے وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اولیاء کے آگے جا کر وہ نظر و نیاز نہیں چڑھاتا، ان ساری چیزوں سے، ایک خدا کو چھوڑ کر جہاں جہاں لوگ اطاعت کرتے ہیں ان سب سے وہ انکار کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ مومن کا نواں وصف یہ ہے، اس کی نویں صفت یہ ہے کہ واجتنب الطاغوت، وہ طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، وہ طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں۔ نمبر 10 وانابوا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، ان کا دل خدا کی طرف مائل ہوتا ہے، خوشیوں میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فراقی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، تنگی کے زمانے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، عین اٹھتی جوانی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور ڈھلتے بڑھاپے کے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں وانابوا الی اللہ، زندگی کے کسی ایک پہلو میں نے ہما پہلو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ان کا 10واں وصفہ، یہ ان کا گویا کہ 10th کیریکٹرسٹک ہوا۔ لہم البشرا، ان صفات والے مومنوں کے لیے خوب بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کے لیے جو ہے اچھی خبریں ہیں۔ فبشر بعباد، میرے نیک بندوں کو اس کی خوشخبری دے دو، میرے نیک بندوں کو انہیں خوش کرا دو اور ان کی بشارت دے دو کہ جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوگی۔ پھر مومن کا 11واں وصف بتایا گیا، الذین یستمعون القول، وہ سنتے ہیں، بات جب کہی جاتی ہے تو وہ سنتے ہیں، یکسوئی سے سنتے ہیں، ان کا پازیٹیو ہیئرنگ ہوتا ہے، ایکٹیو ہیئرنگ ہوتا ہے، جب وہ سنتے ہیں تو واقعتاً ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ سننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکٹیو ہیئرنگ، ایک ہوتا ہے پیسیو ہیئرنگ، ایک کو کہتے ہیں پازیٹیو ہیئرنگ، ایک کو کہا جاتا ہے نیگیٹو ہیئرنگ۔ ایکٹیو ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہیں میں خلوص دل کے ساتھ سنوں، سمجھنے کی کوشش کروں، اور بات کو اپنے دل کے اندر اتاروں، اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے دیکھوں، آپ کو نہ دیکھوں، اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیو ہیئرنگ، اس کو کہا جاتا ہے یستمعون القول، وہ سنتے ہیں بات کو۔ پیسیو ہیئرنگ یہ ہے کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، میرا ذہن کچھ اور جگہ ہے، آپ کہتے ہیں تو آپ کا جواب دینے کی میں تیاری کر رہا ہوں، سن نہیں رہا ہوں بلکہ مجھے جواب دینا ہے، اس لیے میں اندر سے تیاری کرتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے پیسیو ہیئرنگ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ایکٹیو ہیئرنگ کرتا ہے، یعنی سنتا ہے تو یکسو ہو کر سنتا ہے، اور اس میں سے فائدے کی بات کو سنتا ہے۔ مومن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے من کی آواز کو سنتا ہو، بلکہ جہاں باہر سے، کائنات سے جہاں بھی حق کی بات ملے اسے وہ سنتا ہے، اور سننا ان کی عادت ہے۔ قرآن مجید نے یہ سلیم الفطرتی ہے، یہ ان کی سلامتی ہے تباہ کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بعض اوقات آدمی پر حال کی کیفیت ہوتی ہے، اسے حال کہا جاتا ہے، انہیں ایک مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے جبکہ آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس پر ایک طبیعت طاری ہو جاتی ہے، ایک حال طاری ہوتا ہے، جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور مدینے کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کا انتقال نہیں ہو سکتا، اور لوگ امن امن کر آ رہے تھے۔ حضرت عمر اپنے آپ میں بے خود ہو گئے تھے، ایک حال کی کیفیت ان پر تاری تھی، اور تلوار انہوں نے نکال لی تھی اور کہا کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. گویا کہ ایک قسم کی کیفیت ان پر تاری تھی اور وہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ دوڑے دوڑے آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. آپ حجرہ شریف کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو واقعتاً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے. آپ قریب میں جا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. پھر آپ کے آنکھوں کو بند کیا، آپ کے سر مبارک اٹھایا اور چوما اسے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کتنے پیارے تھے، زندگی میں بھی آپ پیارے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کے بعد بھی آپ سب سے پیارے ہیں. آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ پر. یہ ساری باتیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے سامنے عرض کی، آپ کا سر مبارک پھر جو ہے بستر پر رکھ دیا اور باہر آ کر کہا کہ کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. نبی جو آدمی محمد کی پوجا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے، جاوید ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس سے پہلے دنیا میں کئی انبیاء آئے اور چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور چلے گئے. جیسے ہی یہ آیت کو سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھے ایسا لگتا تھا کہ پہلی مرتبہ نازل ہوئے. تو قرآن نے کہا الذین یستمعون القول، بات کو سنتے ہیں، اور واقعی انہوں نے ایکٹیو ہیئرنگ کیا اور حضرت عمر کے اوپر سے وہ کیفیت دور ہو گئی. وہ جو کیفیت حال کی کیفیت تاری تھی، جو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول انتقال نہیں کیے، جب انہوں نے سنا تو اس طرح سے سنا کہ ان کے دل کے نہاں خانہ میں، ان کے دل کے آخری گوشے تک یہ آیت اتر گئی اور ان کا دل اب ماننے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یہ ہے اصل میں یستمعون القول، بات کو سننا. بعض لوگ ہوتے ہیں بات کو سنتے نہیں، کون کہتا ہے دیکھتے ہیں، اور بات کے کہنے والے کو سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا منہ نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سننا گوارا نہیں کرتے. سننے کا مزاج ہمارے اندر کم ہے، سنانے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے. آپ ٹرین میں، بس میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے تڑ 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 باتیں کرتے رہتے ہیں. اس میں اکثر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا سنانا چاہتا ہے، اور کبھی دیکھا آپ نے دو دو تین تین لوگ ایک ساتھ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سننا نہیں چاہتے، ہر آدمی اپنا سنانا چاہتا ہے. یہ گویا کہ اچھی صفت نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ مومنوں کی صفت میں سے یہ کہ الذین یستمعون القول، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، سلیم التبع ہوتے ہیں، بات کہی جائے تو سنتے ہیں. اس کے بعد فیتبعون احسنا، اور بات کے اچھے پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں. یہ ان کا گویا کہ وصف نمبر 12 ہے، اچھے پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں. میں اکثر دعا کرتا ہوں پروگرام ختم ہونے کے بعد کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس کے اچھے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے وہ پہلو جو ناپسندیدہ ہیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. ہمارے پاس دوستوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ وہ کیا ہے، قرآن مجید کا اچھا پہلو کیا، برا پہلو کیا. تو آج یہاں دلیل ان کی مل گئی ہے کہ قرآن نے کہا کہ قرآن میں بعض وہ پہلو ہیں جو اچھے پہلو ہیں، بعض وہ پہلو ہیں جو اچھے پہلو نہیں ہیں. مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناتا ہے تو اس میں اچھے پہلو وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہوئے، اور برے وہ پہلو جو فرعون کا ہے. اچھے پہلو کی اتباع کرنے کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اختیار کرنا، اور برے پہلوؤں سے اجتناب کرنے کا مطلب فرعونیت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. یہ ہے اس کا مطلب. قرآن نے کہا فیتبعون احسنا، جب بات کہی جاتی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں کی وہ اتباع کرتے ہیں. یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جب گفتگو ہو تو اس میں سے اچھے پہلو کو نکالا جائے، اس میں سے احسن پہلو کو نکالا جائے. خام و خواہ غلط معنی پہنانا یہ بھی ہماری عادت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں صحابہ اکرام کے زمانے کا، کہ ایک صحابی تھے، وہ بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تھا، وہ خیر خیرات کرتے تھے، صدقہ انفاق کرتے تھے، رشتے دار خوب آتے اور جاتے تھے اور خوب فائدہ اٹھاتے تھے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی مالی حالت خراب ہو گئی، اس صحابی کی مالی حالت خراب ہو گئی. اب ان کے رشتہ دار بھی آنا جانا بند کر دیا، بہت کم ان کے رشتہ دار گھر آتے جاتے تھے. ان کی بیوی نے تانا دیا اس صحابی کو، دیکھو تمہارے رشتہ دار بھی کیسے مطلب پرست ہیں، کہ جب تک تمہارے پاس چار پیسے تھے، جب تک تمہارے پاس فراخی تھی، تمہارے رشتہ دار آتے اور جاتے تھے، تمہاری خیر خیریت دریافت کرتے تھے. اب جیسے ہی تم خلاش ہوئے، جیسے ہی تم تنگ دست ہوئے، تمہارے رشتہ دار نہیں آتے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیوی کے کہنے پر اور مزے میں آتے ہیں، اور جوش میں آتے ہیں، اور دو چار بات ہم لگاتے ہیں، ہاں یہ سب ہمارے جو ہے ایسے ہی مطلب پرست ہیں، یہ سب نالائق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم اور دو چار بات ہم سناتے ہیں. لیکن صحابی نے فرمایا کہ دیکھو، بیوی سے فرمایا یہ ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، بات کے احسن پہلو کی اتباع کرنا، بات کا اچھا مفہوم نکالنا، غلط مفہوم نہیں نکالنا. انہوں نے کہا کہ میرے رشتے دار کتنے اچھے ہیں، میرے رشتے دار میرا کتنا خیال کرتے ہیں. جب تک میرے پاس مال و دولت تھی وہ آتے تھے اور مجھ سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب جب میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، جب میں خلاش ہو گیا ہوں، تو میرے رشتے داروں کو معلوم ہے کہ وہ آ کر مانگیں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں نہیں دے سکوں گا. وہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، میرا دل توڑنا نہیں چاہتے. میرے رشتے داروں کا مجھ پر رحم ہے، مجھ پر کرم ہے کہ وہ آتے نہیں، مجھے شرمندہ نہیں کرتے. تو اس طرح سے انہوں نے بات کی توجیہ کی. یہ ہے مومن کا طرز عمل کہ وہ بات کا اچھا پہلو نکالے، بات کی اچھی توجیہ کرے، بات کو غلط مفہوم نہیں پہنانا چاہیے. یہ ہم لوگوں کا عام طرز ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم ضرور قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو اچھے پہلوؤں کی اتباع کرتے ہیں، اچھے پہلو نکالتے ہیں، اچھے مفہوم اسے ادا پنا اس کو جو ہے اچھا مفہوم دیتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے. ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر ہم ہدایت یافتہ ہیں تو ہم کو اس صورت کی روشنی میں ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے. قرآن نے کہا اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا. وہ اولئک ہم اولو الالباب، یہی عقل مند لوگ ہیں، یہ دانشور لوگ ہیں، یہ ذہین لوگ ہیں، یہی انٹلیکچوئلس ہیں جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں کہ وہ ہر سرکش سے جو ہے اجتناب کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، وہ بات کو سننے کے عادی بنیں، اور بات کے اچھے مطلب کو نکالیں، اچھے مفہوم کو نکالیں، اس کی اتباع کریں. یہ عقل مندوں کی نشانی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ جو جن کے اندر یہ صفات نہیں وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سخت پکڑے گا چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی تربیت نہیں کی، اپنے آپ کو نہیں بنایا. تو قرآن کہتا افمن حق علیہ کلمت العذاب، بھلا وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ چسپا کر دیا ہو، کیا وہ شخص اور یہ صفات کے لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا، اور وہ لوگ جو کفار مشرکین اور ناہنجار بد کردار فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اور ہوتی ہیں. تو قرآن نے کہا کیا دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ توحید کی دلیل اس میں بھی ہے کہ برا اور اچھا دونوں میں فرق ہو، نیک اور بد میں فرق ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہیں ہے تو یہ کائنات بیکار ہے، یہ کائنات کھلنڈرے کا کھیل ہو جائے گا. افتنقذ من فی النار، کیا آپ ان لوگوں کو جہنم سے بچا سکیں گے؟ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا جو بد کردار لوگ ہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، قرآن نے کہا کہ ان کو آگ کا سایہ وہاں جو خسارے میں ہوں گے، جہنم میں جو جا کر گریں گے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے لیے اوپر اور نیچے آگ. یہ جو 12 صفات اور دو صفات آگے آ رہے ہیں، یہ جو 12 صفات جن کا ذکر کیا گیا، قرآن نے کہا ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، اس پر مزید بالا خانے ہوں گے، یعنی ان کے لیے جنت میں ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ کا ذکر ہے. وہاں ایک فلور نہیں، کئی فلور ان کے لیے ہوں گے. ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے. آگے سورہ دہر میں شراب کا ذکر آتا ہے، مختلف شراب کی مجلسیں ہوں گی، ان سب کے لیے الگ الگ بالا خانے ہوں گے. تو قرآن نے کہا کہ وہ مومن بندے جن کے اندر یہ سارے صفات پائے جائیں گے، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، اس پر مزید بالا خانے ہوں گے. اور یہ جو کہا کہ آراستہ بالا خانے، مبنیہ غرفتم مبنیہ، ان کے لیے آراستہ بالا خانے کا مطلب ہے فرنسڈ اپارٹمنٹس، ہماری زبان میں فرنسڈ اپارٹمنٹس ہوں گے. ان کے لیے جنت میں ایسا نہیں ہے کہ پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے جو ہے بستر لا کر لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے عام ہوٹلوں میں بھی دیکھتے ہیں، مہمان خانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی چلے جانے کے بعد ایک آدمی ہے جو تکیہ اٹھا کر لا رہا ہے، ایک آدمی ہے جو بیڈ شیٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی آدمی آ کر بیل مارتا ہے سونے کے لیے، ابھی آپ دراز ہوئے بیل مارتا ہے معلوم ہے کہ پانی کا جگ لے آیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں نہیں ہوں گی، فرنیشڈ ہوں گے وہ اپارٹمنٹ. وہاں آپ کے لیے فرنیچرز بھی ہوں گے، وہاں آپ کے لیے جو ہے گاؤں تکیے بھی ہوں گے، وہاں آپ کے لیے کراکریز بھی ہوں گے، وہاں شراب کے انتظام بھی ہوگا، شراب کے نلے مختلف جگہ سے، نالیاں اس کی نکال لی جائیں گے، اس کی شاخیں نکال لی جائیں گے، ہر چیز اس اپارٹمنٹ میں فرنیشڈ ہوگا. اور مومنوں کے لیے وہاں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اور ان بالا خانوں کے نیچے سے پیاری ندیاں بہ رہی ہوں گی، بہترین نہریں بہ رہی ہوں گی، تجری من تحتی الانہار، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں تک بات ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا، کافروں کو بھی سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو، ہمارے لیے بھی یہ سب بات ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، قرآن ہم کو یاد دلاتے رہتا ہے، ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے کہ آخرت بھی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، لیکن ہم جب یہاں سے جاتے ہیں اور اپنے خاندان میں، اپنے تجارت میں، اپنی معیشت میں، جھمبیلوں میں الجھتے ہیں تو ہم بھی بھول جاتے ہیں اور دنیا پرست ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو، یہ صفت نمبر 13 ہے مومنوں کی، کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ کیا پیاری مثالیں نوٹ کریں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، موسلادھار بارش برساتا ہے اور اس بارش کو جمع کر لیتی ہے زمین کے بعض حصے، یعنی واٹر باڈیز، ینابیع کا مطلب ہے واٹر باڈیز، واٹر باڈیز میں آپ کے لیے ندیاں بھی، نہریں بھی، تالاب بھی، اور انڈر گراؤنڈ کرنٹس، زیر زمین جو پانی ہے جسے کنویں کی شکل سے ہم نکالتے ہیں، جسے ٹیوب ویل کی شکل سے ہم نکالتے ہیں، جسے بور ویل کی شکل سے ہم نکالتے ہیں، ان سارے پانی کا ذکر اللہ تعالی نے کیا کہ ہم پانی برساتے ہیں آسمان سے اور اس کے بعد اس پانی کے چشمے رواں کر دیتے ہیں، ندیاں اور سوتے رواں کر دیتے ہیں، کرنٹس رواں کر دیتے ہیں، فی الارض زمین کے اندر ان سارے پانی کو بہا دیتے ہیں، ثم یخرج به زرعا، پھر ان پانی سے کھیتی کو اور نباتات کو ہم اگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دی نباتات کی، نباتات کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک بیج اگر زمین کے اندر ہم بوتے ہیں تو وہ چھوٹی سی کھیتی اوپر سے جو منو ٹن مٹی ہے اسے پھاڑ کر کومپل نکلتی ہے، کومپل نکلنے کے ساتھ وہ نباتات اگنے لگتی ہے اور آزاد فضا میں اور سورج کی شعاؤں کی طرف وہ جھانکتی ہے اور اوپر کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ کھیتی بڑھنے لگتی ہے اس کے اندر طاقت پیدا ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ کھیتی بڑی ہوتی ہے، اس میں سے اناج لگتے ہیں، دانے لگتے ہیں، ذرا مختلف الوانو، اس میں سے اس کھیتی میں مختلف دانے اور پھل لگتے ہیں، اس میں سے مختلف قسم کی پیداوار ہوتی ہے، ثم یہیجو، پھر اس کے بعد جب وہ پھل کاٹ لیے جاتے ہیں، جب وہ اناج کاٹ لیا جاتا ہے تو ثم یہیجو ہو، پھر اس کے بعد وہ پک جاتی ہے کھیتی، پکنے کے بعد فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے کھیتی، زرد ہونے کے بعد ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ یہ کھیتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک پودا ہے جو نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں سے پھل اور اناج لگتے ہیں، اناج کاٹ لیا جاتا ہے، پھر وہ سوکھتا ہے، سوکھنے کے بعد وہ زرد ہوتا ہے، زرد ہونے کے بعد وہ چورا بن کر ختم ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لذکرہ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں ایک زبردست مثال ہے۔ زبردست مثال یہ ہے کہ یہ جو کھیتی اگتی ہے اس کے ہر مرحلے میں اور ہر منزل میں مومن کو یاد دلاتی ہے۔ یہ کھیتی کو آدمی اگر دیکھے گا تو اس کے دل خدا کی یاد سے بھر جائے گا۔ اس کھیتی کے ہر منزل اور ہر مرحلہ یاد دلاتی ہے کہ انسانی زندگی بھی ایسے کہ اس کی شروعات ایک دن ہوئی تھی، وہ بچہ تھا، وہ جوان ہوگا، وہ عین جو ہے اپنی جوانی کے شباب کو پہنچے گا، پھر اس کے بعد اس پر بڑھاپا طاری ہوگا۔ جس طرح سے کھیتی زرد ہو جاتی ہے ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کھیتی کمزور ہو کر گر جاتی ہے ہم بھی لاغر اور ناتواں ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اس کا جیسے چورا ختم ہو کر اسے جلا دیا جاتا ہے، اس طرح زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو لے جا کر مٹی کے اندر بو دیا جاتا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ جس طرح سے کھیتی کچھ دنوں کے لیے جو ہے کچھ دنیا کے اندر اس کی ایک عمر ہے اور اس سے دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی بھی بہت کم ہے اور اس کی حقیقت سمجھو، یہ آنی فانی ہے، عارضی ہے، باقی نہیں، پائیدار نہیں، اور ہمیشہ رہنے کی یہ زندگی نہیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ مومن اور کافر کو سمجھایا گیا۔ آخر میں 14 صفت، یہ آخری وصف ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، مومن وہ ہوتا ہے جس کو شرح صدر ہوتا ہے، جس کا دل کشادہ ہوتا ہے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نور سے نوازتا ہے، جس کے دل کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، اور دل کے اندر نور ہو، دل کے اندر چمک ہو تو ساری زندگی کے اندر نور اور چمک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم لوگوں کو سکھائی ہے کہ اللہم اجعلی نورن فی قلبی واجعلی نورن من لسانی وفی عینی وفی بصری وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی. یہ جو لمبی دعا ہے کہ بندہ مومن کو اگر تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو یہ دعا سکھائی گئی. وہ یہ کہ اے پروردگار میرے قلب کو نور عطا فرما, میری آنکھوں میں نور عطا فرما, میرے کان میں نور عطا فرما, میرے آگے نور عطا فرما, میرے پیچھے نور عطا فرما, میرے دائیں نور عطا فرما, میرے بائیں نور عطا فرما, میرے اوپر نور عطا فرما, میرے نیچے نور عطا فرما, وعظیم لی نورن فی یوم القیامہ, اور آخرت کے دن میرے لیے نور ہی نور پیدا کر دے, نور میں زیادتی فرما. مومن کا دل نور سے اگر منور ہو جائے تو اس کی پوری زندگی نورانی ہو جاتی ہے, منور ہو جاتی ہے اس کی زندگی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ میں نے جیسے دو تین دن پہلے پڑھ کر سنایا تھا, ہمارا دل ایک اندھیرا گویا کہ کمرے کے مانند ہے جس کے اندر عجیب و غریب ہو کا عالم, جس کے اندر غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر قسم قسم کے بت نصب ہیں, جس کے اندر الوؤں کی پھڑپڑاہٹ ہے, جس کے اندر مردوں کی سڑی ہوئی بسان بھری ہوئی ہے. یہ جو نقشہ مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا, ہمارے دلوں کا یہ حال ہے. اگر ہمارا دل صاف ہو جائے, ہمارا دل جو ہے اس کے اندر نورانیت آ جائے, چمک آ جائے, تو زندگی کے اندر فہوا علی نور, قرآن کہتا ہے کہ دل اگر کھل جائے تو مومن جو ہے نور پر ہوگا, روشنی پر ہوگا, اس کی زندگی میں کہیں اندھیرا نہیں, کہیں تاریکی نہیں, کہیں گویا کہ ظلمتیں نہیں ہوں گی, اس کی زندگی میں شاہراہ اس کی کھل جائے گی. یہ چودہویں صفت ہے مومن کی. افمن شرح اللہ صدرہ, کیا وہ آدمی جس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے, فہو علی نور, اور وہ نور پر قائم ہو, روشنی پر قائم ہو, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, وہ آدمی, اور وہ آدمی جس کا دل بجھا ہوا ہو, جس کا دل تنگ ہو, جس کے دل کے اندر غلاظتیں ہوں, جس کے دل کے اندر کینہ ہو, کپٹ ہو, حسد ہو, بغض ہو, شرک ہو, نفاق ہو, جس کے دل کے اندر تنگی ہو, رزالت ہو, کیا وہ آدمی اور وہ آدمی جس کا دل کشادہ ہو دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا انداز دیکھیے, بار بار پوچھتا ہے, کیا عالم اور جاہل یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھدار اور بیوقوف یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا کشادہ دل اور تنگ دل یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا پاک و صاف قلب والا, قلب سلیم والا اور قلب غلیظ والا, کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے بتایا کہ تم اپنے دلوں کو پاک کرو. فوائل للقاسیات قلوبهم, قرآن نے کہا تباہی ان کے لیے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو خساوت قلب کا شکار ہو چکے ہیں, جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں, جن کے دل سخت ہو چکے ہیں, ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے تباہی ہے. من ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر آنے کے بعد, اللہ کی نصیحت آنے کے باوجود اگر لوگوں کا دل پگھلتا نہیں, اگر لوگوں کا دل نرم نہیں ہوتا, اس کے اندر گداس نہیں ہے, تو ان کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. اب قرآن نے یہ بتایا کہ دل کو کیسے نرم کیا جائے. کمال یہ ہے, یہی ربط ہے قرآن کی آیتوں میں. ہم کہیں بھی قرآن کی آیتوں میں بے ربطی نہیں دیکھتے, بے جوڑ آیتیں نہیں ہیں, ہر ایک آیت دوسری آیت سے متصل ہے, معنی و مفہوم میں بھی اور پس منظر میں بھی اس کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے. اب قرآن نے کہا کہ قرآن کے ساتھ چھ اوصاف بتائے. یہ وہ قرآن ہے جو تمہارے قلب کی خساوت کو دور کرے گا, یہ قرآن ہے جو تمہیں دل کا نور عطا کرے گا, یہ قرآن تمہارے دل کے اندر سوز و گداس پیدا کرے گا, یہ قرآن ہے جو تم کو نور عطا کرے گا, یہ قرآن ہے جو تمہارے اندر چودہ صفات پیدا کر سکے گا. قرآن کا ذکر آیا اور قرآن کے چھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. میں سرسری طور پر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, چونکہ کور کرنا ہے بہت سا سبجیکٹ, اس لیے میں اس کو سرسری طور پر لے رہا ہوں. قرآن نے کہا اللہ نزل حسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ ہے جس نے بہترین کلام اتارا, یہ چودہ صفات پیدا کرنے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے, خسران مبین سے بچنے کے لیے, شرح صدر کے لیے اللہ نے کلام مجید اتارا اور کہا کہ نزل احسن الحدیث کتابا, بہترین کتاب, سب سے پیاری کتاب, نصیحت کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری. اس کتاب کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت, چھ خصوصیات ہیں, پہلی خصوصیت یہ ہے کہ متشابہ, یہ باہم اس کے ہم رنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیپٹر ایک رنگ کا ہو, دوسرا چیپٹر دوسرے رنگ کا ہو. سورہ بقرہ پڑھیے, سورہ آل عمران پڑھیے, دونوں کے درمیان حالانکہ مضمون کا فرق ہوگا, مخاطبین کا فرق ہوگا, لیکن سب کے درمیان کامن بات چیزیں ہیں, توحید, رسالت, آخرت, اخلاق, کردار, یہ ہے قرآن کے اجزاء ہم رنگ ہیں. اس کے اندر کنسسٹنسی ہے, ہارمونی ہے, اس کے اندر ایک رنگی ہے, باوجود یہ کہ الگ الگ صورتوں کا الگ الگ موضوع ہے, لیکن پھر بھی یہ کہ قرآن مجید میں ہم رنگی ہے. یہ متشابہ, قرآن مجید کے مضامین ہم رنگ ہیں اور اس کے مضامین ایک سے دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جفری لائن کا میں نے بہت تفصیلی واقعہ غالباً 2-3 سال پہلے سنایا تھا، پھر کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو جو روح پرور ہے سناؤں گا کبھی. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جفری لائنگ جو ایک ایتھسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، پی ایچ ڈی اور بہت بڑے سائنٹسٹ اور امریکہ کے آدمی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ قرآن مجید ان کے لیے راز ہے، قرآن مجید کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کی بہت تفصیلی داستان ہے، اس میں خاص نقطہ انہوں نے لکھا کہ قرآن کا ایک خاص کمال یہ ہے کہ تم جہاں سے بھی شروع کرو وہ تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے، کوئی اور کتاب پڑھنا ہو تو چیپٹر 4 چیپٹر 5 ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ. فرسٹ چیپٹر 1، پھر چیپٹر 2، پھر چیپٹر 3 پڑھ کے آئیں تب آپ کو چیپٹر 4 سمجھ میں آئے گا. لیکن قرآن ایسا ہے کہ کہیں سے بھی آپ شروع کریں اس کے اندر ہدایت موجود ہے. کیوں؟ متشابہ، اس کے مضامین گویا کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے مثانیہ، اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور جوڑوں کی شکل کے کیا فوائد ہیں اس کا میں نے تفصیلی ذکر کیا ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے اندر تسخیری قوت ہے، یہ دلوں کو کھینچ لینے والی کتاب ہے. یہ قرآن ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیتا ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جب کوئی بندہ مومن پورے خلوص کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کاش ہمارے بھی ایسے ہی ہو، ہم بھی تراویح میں پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اندر ایسی تسخیری قوت ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں اور خدا کی طرف وہ راغب ہونے لگتے ہیں. یخشون ربهم ثم تلین جلودهم، پھر ان کے دل اور ان کے جسم نرم ہوتے ہیں. وقلوبهم الى ذکر اللہ، ان کا دل پگھلنے لگتا ہے، ان کے دل کے اندر سوز و گداس پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے ہدایت کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ھاد، اور اس کتاب کو پانے کے باوجود بھی کوئی گمراہ ہو تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اس کتاب کو پانے کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اور جو ہے رہنمائی کا سامان نہیں ہے. قرآن کے اور صفات آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان صفات پر کل گفتگو ہوگی، اور بعد انشاءاللہ میں ایمان پرور واقعات بھی بتاؤں گا کہ جس میں قرآن کیسے دلوں کو تسخیر کرتا ہے، قرآن کیسے لوگوں کی دلوں کو جیت لیتا ہے، قرآن کیسے لوگوں کی دلوں کو آباد کر دیتا ہے، اجڑے ہوئے دیار کو کیسے پھر سے وہ معمور کر دیتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر کل گفتگو ہوگی. اور یہ تسلی کا مضمون آگے بڑھ رہا ہے جس میں صحابہ اکرام کے لیے تسلی ہے، اللہ کے رسول کو تسلی ہے، اپنی زندگیوں کو بنانے کا پیغام ہے. بڑا پرزور خطبہ ہے یہ سورہ زمر، بہت ہی انتہائی دل نشین گویا کہ تقریر ہے، اور اس میں مضامین کا فلو پایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید قرآن ان آیتوں کی تشریح کل کریں گے. آج انہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً مومن بنائے، اور جو 14 صفات ان آیتوں میں بتائے گئے ہیں ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر خلوص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور پکے معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے خسارے سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو صفات قرآن مجید نے بتائے ان سارے صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائیاں عطا فرمائے، قرآن مجید سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو اے پروردگار نرم فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر سوز اور گداس پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا فرما دے، ہماری زندگیوں میں نور پیدا فرما دے، ہماری زندگیوں سے ظلمتوں اور اندھیروں کو دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.